والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور شاہد بنا کر بھیجا ہے، شہادت دینے والا، گواہی دینے والا. ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے کہ ساری انسانیت کو خوشخبری دو، اچھی خبر سناؤ. خوشخبری وہ خبر جس سے طبیعتیں خوش ہوں، وہ خبر جس سے امید بندھے. اچھی خبریں سنانے والے، کامیاب کرنے والی خبریں سنانے والے، زندگی کو کامیاب بنانے والی خبریں سنانے والے، اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے بتانے کی خبر دینے والے. مبشرن، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وہ نذیرہ اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اگر جدھر طبیعت چلی ادھر چلو گے اور حق کے راستے کو نہیں اپناؤ گے، غفلت میں پڑ جاؤ گے، شیطان کے بندے میں پھنس جاؤ گے، برے ماحول سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو ڈرانے والا ہم نے بنا کر بھیجا ہے. وہ خبر جس کو سن کر اتا پانی ہو جائے، دہشت پیدا ہو جائے، دل میں ہول ہونے لگے، ڈر پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں. ان بخش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید، تمہارے پروردگار کا پکڑنا ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ پکڑتے ہیں کسی کو، کہ تمہارے پروردگار کا پکڑنا بہت ہی تکلیف دینے والا ہوتا ہے. عذاب علیم شدید، علم علم پہنچانے والا، دکھ پہنچانے والا ہوتا ہے. تو ڈرانے والا کہ تم اپنے خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے. ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر ہم نے بھیجا. وسراجا منیرا، اور روشن چراغ ہم نے بنا کر بھیجا ہے، روشن سورج ہم نے بنا کر بھیجا ہے. سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں اور سراج سورج کو بھی کہتے ہیں، اور دونوں ہی مفسرین نے مطلب بتائے ہیں. وجعلنا سراجا وهاجا، ہم نے بھڑکنے والا سراج تمہارے واسطے بنایا ہے آسمان میں، یعنی سورج بنایا ہے. ہم نے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے خود اتنے روشن ہیں کہ سورج ہے اور سورج میں روشنی ہے، اس کی دلیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود اپنے آپ سے اتنا روشن. جس کسی نے جو مادر داد اندھا ہو وہ تو نہیں دیکھتا، جس نے آنکھ ہی نہ کھولی ہو کبھی روشنی میں تو وہ تو مشکل ہے، لیکن جس نے اپنی ایک پلک سے دوسری پلک الگ کی اور روشنی میں الگ کی اور دھوپ میں اس نے الگ کی، پھر وہ انکار نہیں کر سکتا کہ دھوپ نہیں ہے. اور جب دھوپ کا انکار نہیں کر سکتا تو سورج کا انکار نہیں کر سکتا. ہم نے سراج منیر آپ کو بنا کر بھیجا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بینات کے ساتھ بھیجا ہے. گزشتہ جمعہ میں انہیں چیزوں کا تذکرہ آپ سے کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں ہیں ان کا ہم مذاکرہ کریں گے تو ان کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی، اور عظمت نبی کی دل میں ہونا یہ نبی کے حقوق میں سے ہے. اور جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو ہم جانیں گے تو اتنی محبت آئے گی، اور محبت نبی کے دل میں ہونا یہ حضور کے حقوق میں سے، ان کا حق ہے. اور عظمت اور محبت آ جانے کے بعد میں اتباع آ جائے گی، یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کی مان کر چلنا آئے گا، اور ان کی مان کر چلنا یہ ان کے حقوق میں سے، ان کا حق ہے، یہ مطالبہ ہے ان کی طرف سے، طلب ہے کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا، تمہارے لیے ہی کرنا پڑے گا. یعنی اللہ کے نبی کو کچھ نہیں پہنچتی اس سے بعد ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہو، یعنی انہی کا خاص فائدہ ہو ایسا نہیں ہے. یہ ہے کہ جو اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا. عظمت اور محبت اور اطاعت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حق ہیں جو ہر امتی پر فرض ہیں، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو، تاجر ہو ملازم ہو، معمولی ہو غیر معمولی ہو، شہر کا ہو دیہات کا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، ہر ایک کا حق ہے ہر ایک پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حقوق میں سے ہے کہ آپ کی تعظیم دل میں ہو. سب کی نفی کرنا اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا مطلب؟ بنی علیہ السلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. کیا مطلب محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا؟ اس کے جو مفاہیم ہیں, جو اس کے مطالب ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام شخصیتوں کی نفی کرنا اور ایک شخصیت کا اثبات کرنا کہ اللہ نے جس شخصیت کے ساتھ میں کامیابی وابستہ کیے پوری انسانیت کی دنیا اور آخرت کی, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تمام شخصیتوں کی نفی سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مختلف شعبے ہیں زندگی کے اور لوگ اپنے کسی شعبے کے اندر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. کوئی تجارت کرتے 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 اتنا بڑا تاجر ہو گیا کہ دنیا کا بیشتر حصہ مالیات کا اس کے اپنے قبضے میں اور کنٹرول میں آ گیا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم بھی اتنے بڑے ہو جائیں گے تو وہ کامیاب. اپنے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ اتنا بڑا کنٹرولر ہو گیا تو میں کامیاب. اس کی نفی کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کی قتل کچھ نہیں ہوتا. تاجر اپنی تجارت کے لے کے قبر میں جاتا ہے, وہ حشر میں جاتا ہے. تاجر اپنی تجارت میں اور مالدار اپنے مالدار کے سونے اور چاندی کے ڈھیروں پر کیسے موت کے گھاٹ اترتا ہے اور کیسے چوروں اور ڈکیتوں کے حوالے ہوتا ہے اور کیسے اس کی نیند اجڑ جاتی ہے کہ راتوں کو اس کی نیند نہیں آتی اور دل کا سکون اور چین کیسے برباد ہوتا ہے اس کی زندگی سے حالانکہ مال کا ڈھیر. سکندر کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ مر گیا تو مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا اور خالی رکھنا تاکہ دنیا کو یہ سبق مل جائے کہ کوئی وقت کا سکندر اور دارا بھی ہو گیا تو پھر اس کو خالی ہاتھ ہی جانا ہے, اس کے خزانے اس کے کام آنے والے نہیں ہیں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی منسٹری مل جائے اور کوئی کونسلر ہی مل جائے, کوئی ایم ایل اے بن جائے اور کوئی منسٹر ہی ہو جائے اور کوئی چیف منسٹر ہو جائے, اور یہ ہے کہ کوئی حکومت کا وزیر بن جائے یا کوئی اس کا صدر بن جائے, کامیاب ہو گیا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ بڑے کامیاب انسان ہیں جو کسی حکومت کے پریسیڈنٹ ہیں. شخصیت کی نفی کر دینا کہ چاہے دنیا میں آدمی کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے وہ کامیاب نہیں ہے. جو کسی ملک کا کوئی سپر پاور کا صدر ہے, پریسیڈنٹ ہے, تو وہ کامیاب ہے. خدا کی قسم وہ ناکام ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. یہ بات تو اللہ نے اعلان کہنے کی, اس میں کوئی چھپاؤ نہیں ہے, اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, بھاؤتاؤ نہیں ہو سکتا ہے. کامیاب تو صرف وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا. یہ کچھ بھی نہیں بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان کی کوئی حیثیت نہیں, یہ تو چار لوگوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں. جب تک چار آدمیوں کا مشورہ اور نیوا نہیں کر سکتے, اور وہ جو سیاہ زبید کے مالک تھے ان کے چشمے ابرو ہی کو فیصلہ سمجھا جا سکتا تھا, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا میں. آج وہ قبروں میں خدا کے عذاب میں گرفتار ہیں. صدارت کی نفی کر دینا, وزارت کی نفی کر دینا, وزیر کی نفی کرو, صدر کی نفی کرو, تاجر کی نفی کرو, امیر کی نفی کرو, عالم کی, سب کی نفی کرنا. شہادت ان محمد رسول اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں ساری انسانیت کو کامیابی کا راستہ صرف ایک شخصیت کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا ہے, وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام. تو ان کی محبت اور ان کی طاعت اور ان کی عظمت دل میں ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے شواہد, اتنی دلیلیں جمع فرمائی کہ جب آدمی ان کو جانتا ہے تو دل عظمت سے ابھرنے لگتا ہے, بھر جاتا ہے عظمت. کیسے کیسے معجزے اور کیسی کیسی نشانیاں, اور کوئی قسم کائنات کی ایسی نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ نہیں دیا. بقول مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بس طائف کے سفر کے بعد میں تفسیر کائنات کو جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر شروع ہی ہوا, پھر کبھی ختم نہیں ہوا. کائنات پوری مسخر کر دی گئی, آسمان مسخر کیے گئے, چاند و سورج مسخر کیے گئے, سمندر مسخر کیے گئے, ہوائیں مسخر کی گئیں, پانی مسخر کیا گیا, آگ مسخر کی گئی, زمین مسخر کی گئی, زمین کے خزانے مسخر کیے گئے, انسان مسخر کیے گئے, جن مسخر کیے گئے, فرشتے مسخر کیے گئے, اور جمادات اور حیوانات اور نباتات کلیاتوں کو مسخر کیے گئے, ان کے جزیات مسخر کیے گئے, جانوروں کے دودھ مسخر کیے گئے, جانور مسخر کیے گئے, کھانے والے جانور مسخر کیے گئے, درندے اور چرندے یہ مسخر. کوئی ایسی قسم نہیں بتائی جا سکتی کائنات میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف اس میں نہیں دیا گیا. عجیب شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی. یہ بتا دیا کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں اور قیامت تک کے واسطے بس یہی ہیں, اور پچھلے نبیوں نے انہی کی جیت گائی اور انہی کے آنے کی خوشخبری لوگوں کو دی, اور اپنے اپنے طور پر لوگوں کو وقت کے سمجھاتے رہے. اب جب یہ آ گئے تو یہ ایسا سپیدا ہے, یہ ایسا حق مبین ہے جو سارے عالم پر چمکے گا, ظاہر ہوگا, اور سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے. چند معجزات کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے گزشتہ کیا تھا, پھر ذکر کروں تو ایک معجزات آپ سے
آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خوبیاں اللہ پاک نے دی, اور ایسی ایسی خوبیاں کہ اس کے اندر مانویت رکھی ہوئی ہے. یعنی ایسے مانو, ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, کسی نے پیچھے غلطی کی, پچھلی صف میں آپ نے سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا ہوا کہ تم لوگ پچھلی نماز میں ہو, نماز میں ہوتے ہو اور سب کو صحیح سیدھی نہیں رکھتے, یا یہ مسئلہ تھا. یا اللہ یحسنون الطہور کا ایک روایت میں لفظ آیا ہے کہ وضو اچھا کر کے نہیں آتے. تو آپ نے پچھلے سب کے کسی صحابی کو یہ دیکھا کہ انہوں نے وضو کو نامکمل کیا تھا, اور پھر اس بات فرمایا کہ انی ارا من خلفی کما ارا من امامی, میں اپنے پیچھے سے ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں, اپنے پیچھے سے ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. اور یہ مرتبہ یہ روایت آپ نے, یہ بات آپ نے کئی مرتبہ فرمائی ہے, اور حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو یہ روایت مل جائے. انی ارا من خلفی کما ارا من امامی, میں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھ لیتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. مالی اراکم لا یحسنون الطہور, کیا ہوا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ وضو اچھا کر کے نہیں آتے. پچھلے سب والے کو آپ نے تنقید کیا, اس میں ایک مانویت یہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کو اگلا پچھلا دکھایا گیا ہے, یہ اگلا پچھلا دکھنے والا ہے. یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جو تمہارے تمہیں نظر آتا ہے وہ بھی انہیں نظر آتا ہے, اور جو تمہیں نظر نہیں آتا وہ بھی انہیں نظر آتا ہے. ہمیں دنیا نظر آتی ہے, آخرت نظر نہیں آتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھی نظر آتی تھی اور آخرت بھی نظر آتی تھی. اور یہ جو کھانے پینے کی چیزوں کے واقعات ہیں اتنے لامحدود لامتناہی. چاند کا معجزہ تو معلوم ہی ہے, مشہور معجزہ. ولید ابن مغیرہ نے اور ابو جہل نے اور آصف ابن وائل نے, ان تینوں نے مل کے یوں کہا کہ بھائی آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتاؤ آپ اللہ کے رسول, تاکہ ضرور ایمان لے آؤ گے. کہنے کہ ہاں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے دو ٹکڑے فرما دیے, یہ مجھ سے نبوت کی نشانی مانگتے ہیں. اور پھر اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک اشارے میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, اور ایسے نہیں ہوئے کہ وہیں کہ وہیں ان تینوں کو نظر آیا. ابو جہل نے کہا کہ یا سب نے کہا کہ یہ جادو ہے. ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ جادو ہے تو ہم تینوں پہ چلا بکریوں پہ نہیں چلے گا. تو دوسرے لوگوں سے پوچھو, تو دوسری بستی والوں سے پوچھا گیا, مسافرین سے پوچھا گیا, سب نے کہا کہ ہم نے دیکھا دو ٹکڑے. ہندوستان کے راجاؤں نے دیکھا. راجا بھوج جو مدھیہ پردیش کا ایک راجا تھا, اس کے بارے میں تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ مسلمان, اس نے آدمی بھیجا اپنا, اور پھر اس نے عبادت اسلام قبول کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا. ایک شاعر نے بڑے عمدہ انداز میں اس معجزے کو ذکر کیا ہے. میں جب اس شعر کو پڑھتا ہوں تو بہت محسوس ہوتا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے مجھے, اور آپ کو بھی یقیناً اچھا لگے گا. شاعر یوں کہتا ہے کہ معجزہ شق القمر کا ہے, شق القمر چاند کے پھٹنے کا, معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا. لفظ مدینہ جو ہے, مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہے, اس میں شروع میں میم ہے اور آخر میں ہا ہے مدینہ. اور پہلے میم کو آپ نے آخر کے ہا کو لے کے ملائیں گے تو بنے گا مہ, مہ کے معنی چاند کے. تو چاند پھٹا, میم ایک طرف ہو گیا, ہے ایک طرف ہو گیا. یہ کہنا چاہ رہا شاعر, معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا, مہ نے شک ہو کر دیا ہے دین کو آغوش میں. اب میں میم اور ہے کو ہٹا دیجیے تو بیچ میں کیا ہے, دین ہے. مدینہ میں دین بیچ میں ہے, میم ایک طرف ہے, ہا ایک طرف ہے. معجزہ شق القمر کا ہے, یاد کرنے کے قابل شعر, معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا, میں نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. معجزہ جو ہوتا ہے وہ دلیل ہوتی ہے, دلیل کے ذریعے سے بات ثابت ہو جایا کرتی ہے. آسمانوں کو معجزہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن اپنے نفیس تشریف لے گئے. پانیوں کا معجزہ, ایک معجزہ ہو پانیوں کا جو ذکر کیا جائے. راستے میں سفر کے اندر پانی کم پڑ گیا, تلاش کروایا گیا, صحابہ نے کیا کہ اللہ کے رسول فجر کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں, کہا کہ کسی کے پاس کچھ ہو تو لاؤ. ایک صحابی کے پاس ایک لوٹے میں پانی تھا, فرمایا ٹھیک ہے وہ لے آؤ. آپ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھ دیا اور فرمایا کہ وضو کرتے جاؤ. صحابہ نے وضو کیا. حضرت انس سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کتنے تھے اس وقت, فرمایا کہ ہم لوگ 1500 تھے اس وقت, ایک لوٹے پانی میں سے 1500. فرمایا پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا اور کہاں سے آتا؟ آپ کی انگلیاں مبارک سے نکل رہا تھا پانی, فوارے نکل رہے تھے پانی کی. انگلیاں نہیں تھی اس وقت, وہ پانی کے نل بنے ہوئے تھے. وہ پتھر میں سے پانی کا نکلنا یہ بھی ایک معجزہ ہے, مگر ہاتھ میں سے نکلے, گوشت اور پوٹ میں سے نکلے, انگلی میں سے نکلے. اور ایک مرتبہ نہیں ہوا, واقعہ متعدد مرتبہ ہوا. جس کنویں میں آپ نے لوہا دہن ڈال دیا وہ کنواں نہیں سوکھا, آپ نے معجزہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ میں نے غزوہ خندق کے موقع پر دعوت کی, کیونکہ بھوک کے آثار بہت نمایاں تھے. پونے تین سے جو کی روٹیاں بنوائیں اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا. میں نے جا کے حضور سے ذکر کر دیا کہ اللہ کے رسول ایک بکری کا بچہ ہے اور تقریباً 2.5-3 سیر کے درمیان کی جو کی روٹیاں ہیں, آپ اور اپنے احباب جو اتنے آ سکتے ہیں تشریف لے آئے. خندق کھودنے والے 1000 تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں جابر کے پاس دعوت ہے. جابر کہتے ہیں کہ میں تو وہ ہو گیا کہ کیا ہوگا, ایک ہزار آدمی بھوکے آدمی پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے میدان جنگ کے فوجی کیسے ہو گئے پونے دن اور اپنی بیوی سے ذکر کیا تو ان کی بیوی نے ایک بات کہی کیا عورتوں کا ایمان تھا بیوی نے کہا کہ تم نے سب کو دعوت دی اور حضور نے دعوت دی انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دی میں نے تو حضور کو کہا تھا کہنے کہ حضور نے سب کو دی اور میں تم بے فکر رہو کچھ ہوگا ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا مگر ہوگا حضور نے فرمایا کہ میں جب تک نہ آؤں اس وقت تک تم کچھ بھی نہ کرنا آٹا گوندھ کے رکھنا اور سالن کو ہانڈی پہ رہنے دینا وہ چولہے پہ رہنے دینا آپ تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ ایک روٹی پکانے والے کو بلاؤ روٹی پکانے والے کو لایا گیا آپ نے لعاب دہن اس میں ملایا آٹے میں اور سالن میں تھوڑا سا لعاب دہن ملایا اور یہ فرمایا کہ آگ پر سے ہانڈی کو اتارنا نہیں اور جیسے جاؤ نکال نکال کے علماء فرماتے ہیں کہ آگ ہی میں یہ معجزہ ہے کہ جو آگ سالن کو جلانے اور کم کر دینے کا کام کرتی ہے وہ بڑھانے کا کام کر رہی تھی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پورے ایک ہزار کھاتے خدا کی قسم میری ہانڈی میں سالن پہلے زیادہ تھا یا بعد میں زیادہ تھا میں فیصلہ نہیں کر سکتا یہ شان تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک نے کوئی قسم آپ نہیں بتا سکتے انسانوں کی قسمیں جنات کی قسمیں جانوروں کی قسمیں ایک باغ میں آپ پہنچے وہاں ایک اونٹ پانی نکال رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا چھوٹی سی منمناہٹ اس نے کی اس کے بعد اپنی گردن اس نے زمین پر رکھ دی حضور نے کہا کہ اس کا مالک کہاں ہے بلایا گیا کہا کہ اس کو مجھے بیچ دو تو مالک نے کہا کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم بغیر قیمت کے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں مگر یہ ہے کہ یہ مالک اس کا جو مالک ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کا گزارا صرف اونٹ پر ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش ان پر نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں خریدا تھا کہ مجھے خریدنا چاہا تھا کہ مجھے ضرورت ہے جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے تو تمہارے پاس رہنے دو لیکن یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ مجھے غذا کم دی جاتی ہے اور کام زیادہ لیا جاتا ہے اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں خرید کے کچھ اس کو آرام پہنچاؤں جانور بولتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اس کے قریب میں ایک ہرنی بندی ہوئی تھی شکار کی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وہ سو رہے تھے کہا کہ اس نے مجھے شکار کیا ہے اور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے اپنے جگہ پہ چھوڑ کر آئی ہوں وہ پیاسے ہیں میں ان کو دودھ بھوکے ہیں میں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب تک میں ہوں جب تک تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں کہا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دیا اور تو پھر نہ آئی تو میں اس کو کیا جواب دوں گا یہ کہا اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں باعث آپ اللہ کے رسول ہونے کا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی چنانچہ وہ گئی اور دودھ پلایا اور آگے خود کھڑی ہو گئی بغیر بندے ہوئے جب وہ صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھا ہرنی کھڑی ہے اور بندی ہوئی نہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندھ رہے تھے تب ان کی آنکھ کھلی مجھے اللہ کے رسول کیا قصہ ہے فرمایا یہ قصہ ہے فرمایا آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ اس کے چھوٹے بچے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تو شفیق دل تھا پوری انسانیت کے لیے شفیق دل تھا اور پورے عالم کے لیے شفیق دل تھا اس کے دل کے اندر ماں کی ممتا سے زیادہ محبت کے جذبات بھڑکتے تھے کسی باپ کی فدریت کے اندر اتنی محبت نہیں جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ ایک ایک انسان کے واسطے پائی جاتی تھی ان صحابی نے ان کو چھوڑ دیا کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی آپ سیرت کی کتاب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل جن میں موجود ہیں آج آیات کی شفا ہے بیحفیظ کی دلائل النبوت ہیں خصائص کبریٰ ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی الکلام المبین ہے اردو میں بھی کتابیں ملتی ہیں مولانا سعید احمد صاحب نے بھی یہ کتاب لکھی ہے یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کو نبوت کو جمع کیا ہے دلائل نبوت کو اس سے ایمان میں ایک جلا پیدا ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دلائل کے ساتھ امت کو کام پہ لگایا اور محنت خود بھی محنت کی اور صحابہ کو محنت کرائی تو پھر جس ماحول جس طرح کی محنت کرنے پر آبادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ جی جان سے قربانی دیتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہے اور اللہ ہم کو کچھ کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اب تعالیٰ ہمارے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور اتباع کا جذبہ پیدا فرما دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لازمی شریعت اور آپ کے دین کو اپنے اندر لانے اور پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ سنتیں پڑھ لیجیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد بزرگان محترم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے کمالات اور آپ کے مکارم کا تذکرہ چل رہا تھا آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ساری انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا، ساری مخلوق کا امام اور اشرف بنا کر بھیجا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس بات کا پابند کر دیا کہ جس کسی کو اللہ تعالی شانہ کے یہاں تقرب حاصل کرنا ہو اور جو اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے چنا، آپ کو مصطفیٰ بنایا، آپ کو مجتبیٰ بنایا، اور اب تعالیٰ شانہ نے اپنے کمالات کا آپ کو مظہر بنایا. اسی لیے ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے اب تعالیٰ شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعیت عطا فرمائی تھی اور تمام خوبیاں آپ نے ودیعت فرمائی گئی تھی. علم آپ کو ایسا دیا گیا کہ قیامت تک آنے والے علوم اس کے سامنے ہیچ ہوں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھ کو پچھلوں کا اور اگلوں کا علم دے دیا گیا. جو لوگ پیچھے آئے مجھ سے ان کو جو علم دیا گیا تھا وہ حضور کو دیا گیا، اور جو لوگ آگے آئیں گے یعنی بعد میں آنے والے تھے ان کو جو علم حاصل ہونے والا تھا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین. بہت سے لوگوں کو اس لیے خلجان رہتا ہے کہ یہ زمانہ جو ترقی یافتہ زمانہ ہے اور یہ سائنس کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ ایٹموں کا زمانہ ہے، یہ چاند و مریخ کی سیر کا زمانہ ہے، اس زمانے کے تقاضے الگ ہیں، اس زمانے کی مصلحتیں الگ ہیں، اس زمانے کے مسئلے الگ ہیں. لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، یہ ان کی ناقص فہمی ہے. اصل بات یہ ہے کہ قیامت تک جتنے تقاضے آنے والے تھے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے. قیامت تک آنے والے حالات کا آپ کو علم دے دیا گیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے دیے قیامت تک آنے والے انسان کو، اور ہر جگہ کسی بھی جگہ انسان رہے گا تو وہاں والوں کے لیے رہنمائی آپ کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے، اور وہاں والوں کے لیے رہنمائی مل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی جائے گی، وہاں آدمی زندگی کیسے گزارے گا، کیسے کمائے گا، کیسے خرچ کرے گا، اور اس کو کامیاب ہونا ہے تو کیا اصول اور ضابطے ہیں جن سے وہ کامیاب ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ جس ماحول اور جس جگہ میں آپ تھے اس اعتبار سے آپ نے کچھ رہبری رہنمائی فرمائی اور بہترین رہنمائی فرمائی، تربیت فرمائی اور اچھی تربیت فرمائی، لیکن بعد میں آنے والوں کے کیا حالات ہیں، کیا تقاضے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا نہیں تھا، ایسی بات نہیں. حضور نے فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں اور پچھلوں سب کا علم دیا گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات سے متعلق ایک حصہ مستقل وہ ہے جس میں آپ نے پیشین گوئیاں فرمائی. آدمی کے حواس کے ذریعے سے جو علم نہیں جانا جا سکتا، دیکھنے سے، سننے سے، جاننے سے، سمجھنے سے، وہ آپ نے بتایا، اور مختلف موقعوں سے آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ تعالیٰ شانہ نے مجھ پر کیسے علم کو انکشاف فرمایا ہے. یہ معجزات میں سے ایک بڑا حصہ ہے جس میں آپ نے پیشین گوئیاں فرمائی، ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. عدی بن حاتم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، حاتم تائی کے بیٹے عدی، حاتم تائی کی ثقافت مشہور ہی ہے، عرب کے مشہور سخی، بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہونے لگی. اس میں آپ نے فرمایا کہ عدی کبھی ہیرا گئے تم؟ کہا کہ حضرت ہیرا تمہیں نہیں گیا. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے لے کے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے ایک عورت چلے گی اور سوائے اللہ کے کسی کا اس کو خوف نہیں ہوگا. عربوں میں خدا عدی کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ دوسرے تو خیر دوسرے ہیں، خود ہمارے قبیلے کے جو ڈکیت ہیں قبیلے کے جو ڈکیت ہیں وہ کیا مر چکے ہوں گے اس وقت، ایک اکیلی عورت کو اس کے زیورات سمیت اکیلی جانے دے دیں گے. میں اپنے دل میں سوچنے لگا. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عدی اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں گے. تو فرمایا کسرا ابن ہرمز، یعنی وہی ایسا کہ صاحب ہزار دو ہزار سال کے بعد میں ان کے خزانے ہمارے پاس آئیں گے، یا اس وقت میں جو موجود تھا ہرمز کا بیٹا اس کے قبضے کے یعنی اس کی دولت ہاتھوں میں آ جائے گی. یعنی یہ کام قریب میں ہونے والا ہے یا لانگ ٹائم میں ہونے والا ہے؟
سینکڑوں سالوں کے بعد کبھی ایک وقت آئے گا ایسا ہوگا یا ہمارے جیتے جی ایسا ہو جائے گا. پوچھا کس طرح اتنے ہرمز ہرمز کا جو بیٹا کس طرح ہے جو اس وقت تخت سلطنت پر براجمان ہے اس کے خزانے آئیں گے؟ فرمایا ہاں کس طرح ابن ہرمز. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کس طرح ابن ہرمز کے خزانوں کو لوٹتے وقت میں خود موجود تھا. انہوں نے کہا کہ میں خود موجود تھا جس وقت کس طرح ابن ہرمز کے خزانوں کو مسلمان جمع کر رہے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فتطول ان سیطول بک الحیات, اگر زندگی رہے گی تو تم یہ دیکھو گے, تم یہ دیکھو گے, تم یہ دیکھو گے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آگے کی بات فرما دی. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے, آدمی اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے اعمال کو دیکھے گا, دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کو سامنے دیکھے گا تو جہنم کو دیکھے گا, دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کو دیکھے گا, بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کو دیکھے گا, اور سامنے دیکھے گا تو جہنم کو دیکھے گا. اتق النار ولو بشق ثمرہ, آگ سے بچو چاہے کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ, آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور صدقہ کرو اس کے لیے, اور صدقے میں چاہے تمہیں کھجور کا ٹکڑا دینا پڑے تو بھی دیا کرو اور اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر انہوں نے خود ادیب نے ہاتھ میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک زرینہ, ایک کمزور معمولی سی عورت اپنے زیور کے گچھے کو اچھالتے ہوئے اونٹ پہ جا رہی ہے, اور خیرا سے لے کے اس نے بیت اللہ کا ارادہ کیا اور کوئی اس کو درمیان میں ڈسٹرب کرنے والا تک نہیں. کتنا امن, اتنی بے خوفی, اتنا سکون, اتنا اطمینان لوگوں کے, یعنی ایک امن عام جس کو کہتے ہیں, جس کے لیے نہ پولیس کی ضرورت ہے اور جس کے واسطے نہ تو جناب والا جیل خانوں کی ضرورت ہے, نہ اس کے واسطے اس طرح کے انتظامات, کچھ نہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, آخرت میں جواب دہی کا تصور, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک شوق, جذبہ ایسا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے رحمت بن گیا. آپ نے پیشن کو بھی فرما دیا, ہو بہو پیسے ہوئی جیسے آپ نے فرما دیا. ایسے سینکڑوں آپ یاد ہیں جو سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو صرف پیشین گوئی سے متعلق ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے ان کو شہادت کے بارے میں سمجھا دیا تھا کہ تم شہید ہوں گے, اور جن کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ شہید ہوں گے ان کو اتنا یقین تھا, جس حضرت عثمان کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ تم شہید ہوں گے تو ان کو یقین تھا. ایک مرتبہ احد پر آپ تشریف فرماتے, احد پہاڑ پر, حضرت صدیق اکبر ساتھ میں تھے اور حضرت عثمان ساتھ میں تھے, حضرت عمر ساتھ میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ ہلنے لگا, اس میں زلزلہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مبارک اس پر مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جا. کیا تفخیر تھی اور کیا بادشاہت تھی اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متصرف بنایا تھا کا مخلوق پر کہ ہر چیز آپ کی بات مانتی ہے. پہاڑ کو, احد پہاڑ کو جو 17 میل لمبا چوڑا ہے, احد پہاڑ کا جو ایریا ہے وہ 17 میل کا ہے, بہت پہاڑ کیا 13 میل کا ہے, ممکن ہمیں کچھ کنفیوز ہو رہا ہوں. اتنے بڑے لمبے چوڑے پہاڑ میں جب زلزلہ آیا تو آپ نے پیر مار کے اس کو تھما دیا اور کہا کہ تھم جاؤ, اس لیے کہ تجھ پر اس وقت ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. ابھی لوگوں کو کیسے یقین نہیں آتا کہ یہ دونوں شہید ہونے والے. ایک مرتبہ ابن ملجم سامنے سے گزر رہا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہوگا, یہ مجھے قتل کرے گا. لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے سے اتنا یقین ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو ہمیں اجازت دیجیے, ہم قتل کر دیں گے اس کو. حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس کو قتل کرو گے تو پھر مجھے کون قتل کرے گا, پھر میرے قتل کرنے کے لیے بھی تو ہونا ہی پڑے گا نا کوئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اتنا یقین, اتنا اذعان کہ آپ نے فرما دیا ایسے ہوگا. یہاں تک سیرت یعنی لکھا ہے, معتبر کتابوں میں نے پڑھا کہ جس رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر آئے اور آسمان کی طرف سر اٹھایا انہوں نے, اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا کہ مجھ سے تو جھوٹ نہیں کہا گیا, مجھ سے جو کہا گیا وہ جھوٹ نہیں کہا گیا, اور آج کی رات مجھے شہادت کی اطلاع دی گئی, اور ان کے گھر کے سامنے کی جو بتخیں تھیں وہ چیخنے لگی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بتخیں کیوں آواز کر رہی ہیں؟ فرمایا ان کو چیخنے دو, اس لیے کہ یہ اپنے گھر والے کی شہادت کا ماتم کر رہے ہیں, یعنی یہ اس پر اپنا افسوس ظاہر کر رہے ہیں. چنانچہ اسی حالت میں, اور اسی دن صبح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ تم کو شہید کیا جائے گا تو وہ شہید ہو جائے. حضرت عثمان سے کہا گیا تھا کہ عثمان اللہ تم کو ایک کرتا پہنائے گا, ایک قمیض پہنائے گا, لوگ اس کو چھیننا چاہیں گے, تم چھیننا نہیں, تم دینا نہیں, اس پہ جمے ہوئے رہنا, یہاں تک کہ تم مجھ سے مل لینا. اور ظاہر ہے کہ وہ کرتے سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو سمجھا وہ خلافت کا, خلافت کعبہ تھا وہ جو ذمہ داری. حضرت عثمان کو خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, یہ وہ لوگ تھے جو ان چیزوں کو ذمہ داری سمجھتے تھے, اگر اپنے علاوہ کسی اور کے کندھے پہ جائے بڑے خوش ہوتے. وہ تو ایک ڈالی گئی تھی ان کے اوپر ایک ذمہ داری جس کو اٹھائے بغیر چارہ نہیں تھا, اور حضور کی بات ماننا تھا چاہے جان جائے چاہے جان رہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا, اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ شہید ہوں گے, اور شہید ہونے تک ویسے شہید ہو گئے وہ سیال. ان کو یقین تھا کہ میں شہید ہونے والا ہوں. جو آپ نے فرما دیا, قرآن پاک میں ایسی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں, کیونکہ قرآن پاک کے آپ کے اوپر نازل ہوا, تو قرآن پاک کے ذریعے سے جو آپ نے پیشن گوئیاں دی وہ بھی آپ کا معجزہ ہے, اور اس کے بغیر جو آپ نے پیشن گوئیاں دی وہ بھی آپ کا معجزہ ہے. حاتم ابن ابی بلتعہ وہ جو ایک مکے والوں کو خبر دینے کے لیے ایک عورت کو بھیجنے لگے کہ صاحب تھوڑی سی جاسوسی میں کر دوں ان لوگوں کے ساتھ تاکہ مکے والوں پر میرا احسان رہے, اور وہ میرے جو بیوی بچے وہاں پر ہیں ان کے اوپر ظلم نہ کریں, ان کے ساتھ میں سلوک کریں, یہ ان کا خیال تھا, اس لیے انہوں نے تھوڑی سی جاسوسی کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھیج دیا تعلی کو اور ان کے ساتھ دو اور کو کہ دیکھو یہ فلاں جگہ جانا, فلاں جگہ پر ایک بوڑھی ملے گی, اس جگہ پر اس کے پاس ایک خط ہوگا, وہ خط لے کے تم آنا. ان لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ ایسے ہی ہونے والا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, جہاں حضور نے خبر دیا تھا وہیں انہوں نے پایا اس کو, اور پھر اس کے بعد کہا کہ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ تیرے پاس خط ہے تجھے دینا ہوگا. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے, میں تو ایک کمزور ضعیف عورت ہوں. تو حضرت علی تو صاحب بصیرت تھی, وہ غصہ ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ یا تو تو خط نکال اپنا, یا پھر ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے. اب جو گھبرائی تھی میرے کپڑے اتار دیں گے, تو اس نے پھر اپنی چوٹی کھولی اور بالوں کے اندر کے حصے سے اس نے خط نکال کے دیا, جس میں یہاں کے کچھ حالات لکھ کے وہاں بھیجے گئے. پھر ان کو بلایا گیا کہ حاتم کو. لوگوں نے سمجھا کہ یہ منافق ہیں, مگر معلوم ہوا کہ یہ منافق نہیں تھے کہ بدر کے شرکا میں تھے. اور میں کہ تم کو کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ تم یہاں کی جاسوسی کر دو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں, نہ میرے ایمان میں کمی ہے, نہ میرے اور کوئی بات ہے, نہ مجھے اس میں کوئی شک شبہ ہے, بس یہ کہ میرے بیوی بچے وہاں مکے میں رہتے ہیں, ان پر مظالم ہوتے ہیں, تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں مکے والوں پر اس طرح سے احسان کر دوں گا تو یہ وہاں امن میں رہیں گے, بچوں کی محبت نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. تو غرض یہ کہ آپ نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر فلاں واقعہ ہے, بس ویسے ہی ہوگا. تو اس اللہ کے رسول کو یہ بات نہیں معلوم کہ 14th century میں کیا ہوگا, 15th century میں کیا ہوگا, امریکہ میں کیا ہے, رشیا میں کیا ہے, اور پیرس میں کیا ہونے والا ہے, اس کو یہ نہیں معلوم. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ قام فینا خطیباً, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطیب کے حیثیت سے ہمیں کھڑے ہوئے, اور اب سے لے کر قیامت تک جو حالات ہونے والے تھے سب آپ نے بیان فرمانا شروع کر دیا. حفیظ من حفیظ و نسی من نسی, جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم سمجھ جا ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں اس واقعے کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, کیونکہ وہ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ ایک مرتبہ سنائی گئی, اور چونکہ ان کو دیکھا نہیں گیا تھا تو وہ ذہن میں نہیں رہی. تو جو چیز سامنے آتی تو صحابہ اس کو یاد کرتے تھے کہ ہاں یہ تو وہ چیز ہے جس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی اور ہمیں اطلاع دی تھی. میں یہ مضمون اس طرح کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے اور جو کمالات عطا فرمائے وہ ہمارے جہتی ہیں, اور کائنات کی ہر چیز میں آپ کو کائنات کی ہر چیز آپ کو مسخر کی گئی, اور کائنات کی ہر چیز میں آپ کے معجزات دکھائے گئے, علمی معجزات آپ کو دیے گئے, پیشین گوئیوں کے اعتبار سے سدہا سد معجزات آپ کو دیے گئے. اس میں ایک خاص پہلو جو سمجھ کا ہے اور فہم کا ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی اس تصویر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے اندر جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے دین کے پھیلانے کی, دین کے لیے جان و مال کو لگانے کی, دین کے لیے قربانیوں کے دینے کی, دین کو اپنانے کی, اور اس کے لیے جو مشقتیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنے کی, اس کو نہیں بدلا آپ نے. یہ بہت خاص سمجھنے کی چیز ہے, میں یہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں. یعنی جب آپ پہاڑ آپ کے مسخر تھے دشمنوں سے لڑنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی, جب آپ ہوا آپ کی بات مانتی تھی تو دشمنوں سے اس مٹ بھیڑی کی اور خندق کھودنے کی اور پیٹوں پہ پتھر باندھنے کی بڑا اس کی کیا ضرورت پڑ جاتی تھی؟ جب کائنات آپ کو مسخر کر دی گئی تھی تو پھر غار ثور میں جا کے چھپنے کی اور اتنی مشقت اٹھانے کی. غار ثور کا تو قصہ یہ ہے کہ غار ثور نے خود کہا ہلم الیہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ میرے پاس آئے, میں اسی لیے ہوں کہ آپ کی حفاظت کروں, مجھے اللہ نے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہاڑ مسخر کیا گیا, اور اس پہاڑ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا ہجرت کے موقع پر. لیکن یہی نبی اپنے صاحب کے ساتھ صاحب مانا, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنی دور ہے, کتنی اوپر چڑھنا پڑتا ہے غار ثور, جو لوگ حاجی ہیں اور غار ثور پر انہوں نے چڑھا ہوگا تو آج کے سچویشن پہ بھی کتنا رسک لے کے آدمی چلتا ہے, پوچھیں ان لوگوں سے جو حج کر کے اوپر چڑھ کے آئے. 2 hours سے زیادہ تو صرف چڑھنے میں لگ جاتے ہیں, اور بول نہیں سکتے کہ کہاں پیر پھسلے گا اور کہاں آدمی کی ہڈی پتلی گولا ہو جائے, آج تک بھی وہ اس کی نوعیت. اتنی مشقت آپ نے برداشت کی, مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت برداشت کی اس کا اندازہ، اور دشمنوں نے کتنی دشمنی کی اس کا اندازہ غارے طور پہ چڑھنے سے ہوتا ہے، کہ کہاں تک حضور کا تعاقب کیا گیا اور کہاں تک حضور نے اپنے کو بچایا اور چھوٹے، یہ سب مشقتیں آپ نے برداشت. یعنی کائنات جس کے لیے مسخر ہے وہ میدان جنگ میں بھی ہے، کائنات جس کے لیے مسخر ہے وراتو کی عبادت میں پیروں پہ ورم ہے، کائنات جس کے لیے مسخر ہے اس نے صحابہ کو میدان جہاد کے اندر اتار دیا ہے، اور کائنات جس کے لیے مسخر ہے اس کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور کائنات جس کے لیے مسخر ہے گھر میں چولہا اس کے دو دو مہینے تک نہیں سلگتا ہے، اور کائنات جس کے لیے مسخر ہے اس کے ماننے والے اور اس کے شہید اور اس کے اشاق کے بیویاں یہ بیوہ ہو رہی ہیں، اس کے بچے یہ یتیم ہو رہے ہیں. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ جو نشانیاں دی ہیں وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ نبی جس راستے پر تم کو لے چلیں، جس راستے پہ تمہیں ڈالیں اور جو رہنمائی اور رہبری تمہاری کریں تم اس کو فالو کرو، اس میں تمہاری کامیابی. ہم چاہتے ہی ہیں، ہم نے یہ رزم اور بزم اسی لیے سجائی، یہ دنیا کو اسی لیے ہم نے بنایا ہے، ہم اس میں انسان کو اتاریں گے، اس میں انسان کو رکھیں گے، اس میں انسان کو ذرہ اور ذرہ میں آزمائیں گے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے جذبات ہمارے لیے ہیں کہ دوسروں کے لیے، اس کا مال ہمارے لیے ہے کہ دوسروں کے لیے، اس کی جان ہمارے لیے ہے کہ دوسروں کے لیے، وہ اپنی مولا کی خاطر کتنا پسینہ بہانے پر آمادہ ہے، وہ اپنی اللہ کے لیے اور اپنی دین کی حیات کے لیے کتنا خون بہا سکتا ہے، وہ کتنے جذبات کو ملیامیٹ کر سکتا ہے، اپنی خواہشات پر کیوں کر وہ کنٹرول کر سکتا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی ہما تمام خصوصیات و معجزات، یہ ثابت ہو جانے کے بعد میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بالکل کلحیان کشب بھی اس کی نہار، جیسا کہ سورج دن کے اجالے کے اندر دوپہری کے وقت میں جب وہ نکلا ہوا ہو جیسے وہ تابناک ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی تابناک دیا اور پھر آپ کے بتائے ہوئے راستے پر صحابہ کو چلوایا. اس لیے صحابہ کرام نے ہر طرح کی مشقتیں محنتیں برداشت کی. یہ سبق ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے ہر مسلمان کو کہ جس نبی، جس رحمت للعالمین کے ساتھ، جس نبی کے ساتھ معجزات کا اتنا لامتناہی سلسلہ تعالیٰ نے جوڑا، کوئی نبی دین کے لیے کس طرح کی قربانی دلواتے ہیں، اور دین کے وجود میں لانے کے لیے، قرآن حدیث والی زندگی کو وجود میں لانے کے لیے جو ترتیب اختیار کرتے ہیں، اس ترتیب کو جب حضور نے صحابہ کے ذریعے سے اختیار کروایا، اس کا مطلب یہ کہ وہی راستہ قیامت تک کے واسطے انسانوں کو اپنانا ہوگا. اب تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ حضرات سنتیں پڑھ لیں.